میری موج غم بے سہارا نہیں، سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زبان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار، میری موج غم بے سہارا. میری موج غم بے سہارا نہیں، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کاسیے غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کاسیے غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کوئی کاسیے غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کاسیے غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا یہ ابتر اسی کا ہے جو آپ کا ہے یہ ابتر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے یہ ابتر اسی کا ہے جو آپ کا ہے یہ ابتر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا زکات سے متعلق حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ من قدوم کا رسالہ حیات المسلمین سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. مالداروں کو زکات کی پابندی کرنا, یہ بھی مثل نماز کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے. بہت سی آیتوں میں زکات دینے کا حکم اور اس کے ثواب اور اس کے نہ دینے کا عذاب مذکور ہے, اور زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکات کا بھی حکم ہے. یہ سب آیتیں قرآن مجید میں آسانی سے مل سکتی ہیں, اور جو شخص عربی نہ جانتا ہو اس کو ترجمے والے قرآن میں مل سکتی ہیں, اس لیے اس جگہ صرف حدیثیں لکھتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے یا بلند عمارت ہے, یعنی اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام نہیں چل سکتا یا اسلام کے نیچے کے درجے میں رہا, یعنی اس شخص کا اسلام نہیں چل سکتا. اسلام کو کسی چیز کی مذہب کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, اس آدمی کا اسلام نہیں چل سکتا. فائدہ, اس سے زکوٰۃ کا کتنا بڑا درجہ ثابت ہوا اور اس کے نہ دینے سے مسلمان ہونے میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی, یعنی زکات نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی وہ نہیں رہی. معلوم ہوا کہ جس مال کی زکات نہ دی جائے اس میں برکت نہیں رہتی, اس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے جو شخص تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکات ادا کرے. اس سے معلوم ہوا کہ زکات نہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی ہے. حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا, صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکات ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ زکات کا مرتبہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کو توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکات نہ دیتا ہو، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا، جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو تپا لیا جائے گا، یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکات فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکات نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جس کی تفصیل میں یہ بھی ارشاد ہے کہ محتاج لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی یہ شکایت کریں گے کہ ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اپنی عزت اور جلال کی قسم میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکات دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکات نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی، اور ایک روایت میں ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکات نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ نماز چھوڑ دیں، اگر ایسا کریں گے تو اس کا عذاب الگ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زکات بھی دینے لگیں، یعنی ایک نیک کام سے اگر نیک کام کے نہ کرنے سے نقصان ہو رہا ہے تو عقل کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کام کو شروع کر دے، نہ کہ یہ کہ باقی کام بھی چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکات ادا نہ کرے، قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، یعنی ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع ہوں۔ پھر آپ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی ولا یحسبن الذین یبخلون، اس آیت میں مال کے توق بنائے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاوہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں اور فرض کی ہیں، پس جو شخص ان میں سے تین کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دیں گی جب تک سب کو ادا نہ کرے، یعنی نماز اور زکات اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز روزہ اور حج سب کرتا ہو مگر زکات نہ دیتا ہو وہ سب بھی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے اس کو تو قبول کر لیا، اور زکات پوشیدہ چیز ہے اس کو خود کھا لیا، حقداروں کو نہ دیا، ایسے لوگ منافق ہیں۔ یعنی بعض لوگ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو سب کو خبر ہوگی، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، اور منافق ہی ایسا کرتے تھے، ورنہ خدا کے حکم تو دونوں ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ ملنا یہ کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے اور نکالی نہ جاوے، اور برباد ہونا یہ کہ وہ مال جاتا رہے یا اس کی برکت جاتی رہے، جیسا اگلی حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مال خشکی یا دریا میں تلف ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ باوجود زکوٰۃ دینے کے شاد و نادر جو تلف ہو جائے تو وہ حقیقت میں تلف نہیں ہے، کیونکہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے سے جو تلف ہوا وہ سزا ہے، اس پر اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان کے لیے کوئی مصیبت مقدر لکھی بھی ہوتی ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے نقصان پر یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے اس کا پیسہ۔ بعض لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ میرے پاس جاتا نہیں ہے کیونکہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو یہ عقیدہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی چلا جائے تو اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہی نہ دینے کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ بعضی مصیبت پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہناوے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ سب روایتیں ترغیب و ترہیب میں ہیں، ان حدیثوں سے یہ امور ثابت ہوئے: نمبر ایک، زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت، نمبر دو، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال اور عذاب، دنیا میں تو مال کی بربادی یا بے برکتی اور آخرت میں دوزخ، نمبر تین، زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز اور روزہ وغیرہ کا بھی مقبول نہ ہونا، نمبر چار، زکوٰۃ نہ دینے والے کی حالت کا منافق کے مشابہ ہونا، نمبر پانچ، زکوٰۃ کا حقوق العباد کے مشابہ ہونا، جیسا کہ ذیل میں گزرا ہے، اس سے اس کی تاکید دوسری عبادتوں سے اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب چند ضروری مضامین زکوٰۃ کے متعلق لکھتا ہوں۔ پہلا مضمون، جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے وہ کئی چیزیں ہیں، ایک چاندی، سونا، خواہ وہ روپیہ اشرفی ہو، خواہ نوٹ کی شکل میں، پھر خواہ اپنے قبضے میں ہو، خواہ کسی کے ذمے ادھار ہو جس کا اپنے پاس ثبوت ہو یا ادھار لینے والا اقراری ہو، خواہ سونے چاندی کے برتن یا زیور یا سچا گوٹا ٹھپا، پہلے زمانے میں گوٹا ٹھپا کے اندر بھی چاندی سونے کے تار لگائے جاتے تھے، یہ وہ ہے۔ اور جس طرح یعنی حضرت نے لکھا ہے کہ ادھار، یعنی کسی کو ادھار کی ہوئی ہے کوئی رقم تو اس کی زکوٰۃ بھی وہی دے گا جس نے، جو اصل مالک ہے۔ اور اسی طرح سے کرایہ داری کے اندر بھی جو ڈپازٹ وغیرہ رکھوا دیتے ہیں تو وہ ڈپازٹ جس کے پاس رکھوایا ہوگا تو اس ڈپازٹ کا بھی جو اصل مالک ہوگا وہی اس کی زکوٰۃ دے گا۔ یعنی اگر ہمارے پاس کسی کا ڈپازٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو بتا بھی دے، نصیحت بھی کر دے کہ اس کی زکوٰۃ دیتے رہنا، اس کو خیال دلا دیا کریں، کیونکہ اس کی زکوٰۃ اسی کے ذمے ہے، اصل مالک کے ذمے ہے۔ اگر صرف چاندی کی چیزیں ہوں اور وزن میں 54.5 روپے، یہ پرانے زمانے کا حساب لکھا ہوا ہے جب چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، اور اگر چاندی کے ساتھ کچھ سونے کی چیزیں بھی ہوں اور سونے کے دام چاندی کے وزن کے ساتھ مل کر وہی 54.5 روپے یعنی چاندی کے برابر ہو, تو جس دن سے ان چیزوں کا مالک ہوا ہو اس دن سے اسلامی سال گزرنے پر اس کا 40واں حصہ زکات فرض ہوگی. اور احتیاط یہ ہے کہ اگر 50 روپے کے برابر بھی مالیت ہو تب بھی 125 روپیہ زکات کر دے دیں. یہ وہی چاندی کا روپیہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو زکات کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھ لینے چاہیے. اور یہ جو سال گزرنے کا اس میں حضرت نے فرمایا ہے, یہ سال ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب نصاب کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں. جو آدمی ہر وقت صاحب نصاب رہتا ہے پورے سال, ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب آدمی اس سے مال جاتا رہا پھر آ گیا, بلکہ مال مستقل رہتا ہے اتنا کہ وہ صاحب نصاب رہتا ہے. تو اس کے لیے یہ سال گزرنا شرط نہیں ہے, بلکہ ہر سال جس دن اور جس دن زکات نکالتا ہے اسی دن جو ہے وہ زکات نکالے پورے مال کی, اس دن جتنا مال اس کے پاس ہو قابل زکات وہ اس پورے مال کے اوپر زکات نکالے ہر سال پابندی سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عیسوی سال ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے, جو بھی دن مقرر کرے اسلامی سال کا مقرر کرے قمری مہینے کے حساب سے مقرر کریں, کیونکہ اگر یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نکالیں گے تو کیونکہ وہ سال بڑا ہوتا ہے اور وہ سال چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں کچھ دن کی زکات پھر رہ جائے گی, اس لیے اپنا اس قمری مہینے کا دن مقرر کرنا چاہیے. اور کسی نے اگر غلطی سے اب تک انگریزی سال کے حساب سے نکالی ہے تو پھر اس کا پورا اندازہ کر کے گزشتہ زندگی کے احتیاط کے ساتھ وہ بھی زکات ادا کرنی ہوگی. دوسری چیز جس میں زکات فرض ہے سوداگری کا مال ہے, مال تجارت پر بھی زکات ہے جب وہ قیمت میں اتنے کا ہو, اس کا بھی بیان ہوا ہے. یعنی جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی اور یا پھر 7.5 تولے سونا یہ مقرر کیا گیا تھا, لیکن چونکہ اب چاندی بہت کم قیمت کی ہو گئی ہے اس لیے اس میں مسئلہ جو ہے شریف علماء سے پوچھ کر اس کی زکات ادا کرے. دوسری چیز جس میں زکات فرض ہے سوداگری کا مال ہے جب وہ قیمت میں اتنے کا ہو, اس کا بھی بیان ہوا ہے اور اس کی قیمت کی مقدار سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جن پر زکات فرض ہے, کیونکہ اتنے زیور سے یا سوداگری کی اتنی مالیت سے بہت کم گھر خالی ہوں گے مگر وہ اس سے غافل ہیں تو اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے. تیسری چیز ایسے اونٹ یا گائے یا بھینس یا بھیڑ بکریاں جن کو صرف دودھ اور بچے حاصل کرنے کے لیے پالا ہو اور وہ جنگل میں چلتے ہوں, کیونکہ اس ملک میں اس کا رواج کم ہے لہٰذا ان کی تعداد جس میں زکات فرض ہو جاتی ہے نہیں لکھی گئی, اس کو ضرورت ہو عالموں سے پوچھ لیں. چوتھی چیز عشری زمین کی پیداوار ہے, اس کے مسائل بھی عالموں سے پوچھ لیے جائیں. پانچویں چیز صدقہ فطر ہے جو عید کے دن زکات والوں پر تو سب پر واجب ہے اور بعض ایسے شخصوں پر بھی واجب ہے جن پر زکات واجب نہیں, اس کو بھی کسی عالم سے پوچھ لیں. یہ اپنی طرف سے اور باپ کو نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دینا چاہیے. سب سے زیادہ زکات کے حقدار اپنے غریب رشتہ دار ہیں, خواہ بستی میں ہو یا دوسری جگہ, ان کے بعد اپنی بستی کے دوسرے غریب لوگ. لیکن اگر دوسری بستی کے لوگ زیادہ غریب ہوں تو پھر انہی کا حق زیادہ ہے, مگر جن کو زکات دینا ہو وہ نہ بنی ہاشم ہوں یعنی سید وغیرہ اور نہ زکات دینے والے کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی یا اولاد یا میاں بیوی لگتے ہوں, اور کفن یا مسجد میں لگانا بھی درست نہیں. البتہ میت والے کو اگر دے دے تو درست ہے, مگر پھر اس کو کفن میں نہ لگانے نہ لگانے کا اختیار ہوگا. اور اسی طرح ہر انجمن یا ہر مدرسے میں دینا درست نہیں جب تک مدرسے والوں یا انجمن والوں سے پوچھ نہ لے کہ تم زکات کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہو, اور پھر کسی عالم سے پوچھ لے کہ اس طریقے سے خرچ کرنے سے زکات ادا ہو جاتی ہے یا نہیں. مسلمانوں کی زیادہ پریشانی ظاہری و باطنی کا سبب افلاس ہے یعنی غربت ہے, اور زکات اس کا کافی علاج ہے. اگر مالدار فضول خرچی نہ کریں اور ہٹے کٹے مزدوری کرتے رہیں اور معذور لوگوں کی زکات سے امداد ہوتی رہے تو مسلمانوں میں ایک بھی ننگا بھوکا نہ رہے. حدیث نمبر 6 میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ مضمون صاف صاف مذکور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی حال تھا کہ کوئی زکات لینے والا نہ رہا, اس قدر کثرت سے لوگ جو ہے وہ کھاتے پیتے ہو گئے. یہ زکات ہی کی برکت سے, یقین کی برکت سے, زکات کی برکت سے یہ حال تھا. حدیث نمبر 6 دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں جو اس نے لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکات فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے, اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی کے اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکات نہیں دیتے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے. علاوہ زکات کے اور نیک کاموں میں خرچ کرنا اور ہمدردی کرنا, یعنی زکات دے کر بے فکر اور بے رحم نہ ہو جاوے کہ اب میرے ذمے کسی کی کوئی ہمدردی لازم نہیں رہی. زکات تو ایک بندہ ہوا حق ہے, باقی بہت سے متفرق کام ایسے بھی ہیں کہ موقع پر ان میں مال خرچ کرنا, اور جس کے پاس مال نہ ہو یا اس میں مال کا کام نہ ہو تو جان سے مدد کرنا بھی ضروری ہے. باقی ضرورت کا درجہ اس کی تحقیق علماء سے ہو سکتی ہے. اس کی اجمالی دلیل ایک آیت اور حدیث لکھ کر پھر کچھ تفصیل لکھی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ تفصیلیں ہیں کہ زکات کے علاوہ کون کون سے مواقع میں بھی مال خرچ کرنا چاہیے, اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اچھا وہی بات یہ ایک دل میں آئی تھی کہ بھئی ہم اپنے سبق کی تکرار کرتے رہیں بار بار, جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو تعلیم فرمائی, اور ولی اللہ بنانے والے چار اعمال کو اس کو چھاپ بھی دیا گیا ہے. تو اس میں چار اعمال تو سب کو معلوم ہیں ہی, ایک بات جو رہ جاتی ہے مجھ سے وہ ہے اپنے کلام پاک کی تصحیح کرنا. تو ضروری ہے کہ اپنے کلام پاک کی تصحیح کر دیں, اور اس کا طریقہ حضرت نے فرمایا کہ کسی قاری صاحب کو 15-20 منٹ کے لیے روزانہ محنت کر کے اپنے قرآن پاک سنا کر درست کر لیا جائے, کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے اور بہت بڑے مالک کا کلام ہے, اگر کسی معمولی اشاعر وغیرہ کا کلام غلط پڑھو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ناراضگی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں, ان کا کلام بھی بادشاہ ہے, تو ان کے کلام کو غلط پڑھنا ایک تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے, اللہ کو ناراض کرنا ہے. اس لیے لاپرواہی اور غفلت سے غلط پڑھنا وہ اللہ کو ناراض کرنا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کلام پاک صحیح نہ ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی, اور دوسری عبادات میں بھی جو ہے وہ بات نہیں رہے گی. اور دعا ہم مانگتے ہیں قرآن پاک, جس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ دعا بھی صحیح نہیں پڑھے گا. جب دعا صحیح نہیں کرے گا تو اس کا کچھ مطلب ہو جائے گا, مانگ کچھ رہا ہے اور مل کچھ رہا ہے. تو قرآن پاک کی درستگی کرنا, اپنے مخارج کو دیکھنا, یہ جیسے قرآن پاک کا حکم ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا, کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, اور ترتیل کے معنی مطلب یہی بتائے گئے ہیں کہ معرفت الوقوف نمبر 1 کہ کہاں کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا, اس میں جو علامات لکھی رہتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا, کہیں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے کہیں نہیں ٹھہرنا, اور کہیں پہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے اور کہیں پہ نہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو معلوم کرنا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تجوید الحروف, کہ حروف کو کیسے نکالنا ہے, زبان سے, حلق سے, درمیان حلق سے, مختلف مخارج کی جگہیں ہوتی ہیں, تو اس کو ٹھیک سے پڑھنا. جیسے ایک مثال ہے کہ الحمدللہ کا حا جو ہے وہ ہم میں سے کسی کا اگر ٹھیک نہیں ہے اور اس کو الحمدو پڑھ دیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ تمام نقائص اللہ کے لیے، اور اگر ہا کو ٹھیک سے نکال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو اس کو احتیاط کے ساتھ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اسی طرح عین اور الف اور حمزہ، اس کا فرق کہ الف کی جگہ کچھ اور نہ نکل جائے، حمزہ کی جگہ کچھ اور نہ نکل جائے. عین کو ٹھیک سے جہاں سے نکالنا چاہیے وہاں سے نکلے، کیونکہ اگر عین کے اندر عین میں اگر حمزہ کی آواز نکل گئی الف کی تو پھر وہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اسی طرح سے زیر زبر کو مجھول نہ پڑنا، جیسے بعض لوگ ہمارے حضرت مولانا شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال فرمائی کہ اللہ والے ہر وقت اسی جستجو میں رہتے ہیں. ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں لفٹ تھی، تو فرمایا کہ بھائی یہاں لیفٹ کہاں ہے؟ لیفٹ. تو بعض کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت لیفٹ نہیں لفٹ. تو فرمایا کہ بھائی دیکھو یہاں انگریزی میں تمہیں کیسے اس کا خیال آ گیا کہ زیر زبر کو زیر کو کیسے پڑھتے ہیں اور آئی کو آئی پڑھنا ہے، ورنہ لیفٹ میں نے کہا تو تمہیں فوراً برا لگا. تو اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر جو زیر کی آواز ہے ایک یہ آواز ہے، اگر اے پڑھ دیں گے تو کتنا عید ہے اس کے اندر. کیا ہم کچھ مثال دیجیے اس کی؟ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم. اب کوئی کہے اہدنا الصراط المستقیم، اور بعض ہمارے یہاں رواج ہے عرب حضرات کی، ہم نقل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہاں پسند کی جاتی ہے عرب حضرات کی قرآن، تو وہ اپنی جگہ وہ پڑھتے ہیں، ان کے مخارج ہیں، ان کے اثرات ہیں، ان کے رواج ہیں، روایات ہیں. لیکن اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ زیر کو زیر پڑھا جائے، اہدنا الصراط المستقیم. بعض قرا حضرات مختلف انداز میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی نقل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اپنے قرا حضرات سے صحیح طریقہ معلوم کر کے جو جمال القرآن کے حساب سے پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں. اسی طرح والین، ہمارے حضرت نے اس پر تو بہت محنت فرمائی کہ وہ عرب حضرات کے یہاں کس روایت سے ثابت ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جائز ہے نہ جائز ہے، مگر جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے اس حق کو پڑھنے کا، تو وہاں رواج ہے دال کی طرح پڑھتے ہیں، ولد طالین پڑھتے ہیں. ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، برا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اپنے طریقے اپنے قرآن حضرات کے سکھائے ہوئے طریقے پر چلیں گے. انہوں نے بھی جو ہے یہ فقہ سے دلائل سے اس کو ثابت کیا ہے، تو ظاہر ہے دو طریقوں پہ تو نہیں چلا جا سکتا، ایک ہی طریقے پہ چلا جائے گا. لہذا ہمارے حضرت تو مجدد تھے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے. مدینہ شریف میں تو وہاں پر یہ حضرت نے کئی بار یہ مضمون بیان فرمایا، عربوں کے سامنے حضرت نے بار بار بہت اس پر زور دیا کہ اگر کوئی کہے کہ میرے مرض لگ گیا ہے، مرض بیماری، اور یہاں کے حساب سے کوئی کہے میرے پیچھے مرض لگ گیا ہے، کیونکہ وہ دال کی مشاورت پڑھتے ہیں، تو ہر کام کے انت کو اپنے بزرگوں سے پوچھ لو. یہ نہ سوچو کہ بھئی یہ چونکہ سعودی عرب کا فعل ہے تو لہٰذا یہ بالکل صحیح ہوگا. اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بات بسی ہوتی کیونکہ وہاں ہوتا ہے اس لیے صحیح ہے. تو دین عربوں سے نہیں سیکھا جاتا، دین کتابوں سے سیکھا جاتا ہے، بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے. اور کسی کو ہم برا نہ کہیں گے، وہ ان کا کرتے ہیں کوئی کام، وہ ان کا فعل ہے، لیکن ہمیں طریقہ اپنے بزرگوں کا اپنانا ہے، ورنہ بزرگوں کے سے تعلق کا پھر کیا فائدہ. اور فنائیت ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے. تو لہٰذا مطلب قوالین تو کہا جاتا ہے، جو کہتا ہے وہ جانے، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا والا واد کی آواز آنی چاہیے. اس میں یہاں تک کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جمال القرآن میں کہ اگر دال کی آواز نکل جائے وہ پھر بھی قبول ہے، لیکن دال کی آواز نہ نکلنا چاہیے، سختی سے نہیں نکالنا چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو مختصراً یہ کہ قرآن پاک کو صحیح کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس میں ہم میں سے بہت کوتاہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں مجالس اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے وہاں ایک قرآن پاک کے تلاوت کا مذاکرہ بھی کیا جائے، تاکہ اپنی غلطیوں کو ہمیں احساس ہو اور اس کی مشق کرنے میں آسانی ہو، اور کوئی کسی کی غلطی ہو تو اس کو بتا دیا جائے گا. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ مذاکرے سے پہلے اچھا ہے کہ ہم قرآن پاک کسی قاری صاحب سے درست کر لیں. تو 15-20 منٹ کی محنت ہے قرآن کسی قاری صاحب سے خوش آمد درآمد کر کے اس سے، تو وقت جلیے جائے کہ بھائی ہمارا بھی قرآن پاک سن. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جا جگہ جگہ پاکستان میں مدرسے قائم ہیں، حفظ کے بھی ہیں اور ناظرہ کے بھی ہیں، اسی سے بھی بات کر کے 15-20 منٹ نکال کے قرآن پاک کو اپنے صحیح کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو سلسلہ ہے مجالس کا اور اپنا کوئی مرشد چننا، اور تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ پا لیں، اللہ کو پا لیں، اللہ والے بن جائیں، دیندار بن جائیں، اور ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، اور ہمارے جو اخلاق رذیلہ ہیں، بری بری عادتیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو اپنے اپنے موقع پر کبھی دل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، کبھی زبان سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی آنکھ سے ظاہر ہوتی ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے. تو اصلاح کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے کچھ اصول ہیں، اور اصول یہی ہے کہ اپنے ہر عمل کی اطلاع اپنے مرشد کو دینا. جیسے مرشد نے اگر ذکر بتایا ہوا ہے تو 15 دن میں، مہینے میں کم از کم اپنے معمولات کی اطلاع دینا کہ بھائی ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، سستی ہو رہی ہے، پورا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، آدھا ہو رہا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ محنت ہے، یہ نہیں ہے کہ بس بیعت ہونے کے بعد سب کام خود بخود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جس طرح دنیا کے لیے انسان محنت کرتا ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، یا دفتر جانے کے لیے، یا اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے مناسب کپڑے پہنتا ہے، پھر اس کا ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتا ہے، پھر اس میں اپنے وقت اس میں لگاتا ہے، کئی اس میں بعض دفعہ ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنی درسگاہ یا دفتر یا نوکری پہ پہنچنے میں، اور پھر اس کے بعد وہ شام تک یا دوپہر تک محنت کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے. تو یہ تو دنیا کے لیے ہے جو ہم سے چھوٹ جانے والی ہے، تو اس کے لیے منع تو نہیں ہے کیونکہ پیٹ پالنا ہے. تو لیکن آخرت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو جب اتنی محنت دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں تو کچھ نہیں کچھ نہیں تو چلو 25% تو وقت ہم نکالیں تو ان دین کو سیکھنے کے لیے اور ان معمولات کو کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ حصہ تو ہمیں باقاعدہ مخصوص کرنا چاہیے. اب اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا وقت آخرت کی تیاری کے لیے نکالتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ شاید مشکل سے 5% بھی وقت ہم آخرت کی تیاری کے لیے دیتے ہوں. جیسے نماز پڑھنا ہے، وہ نماز پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہمارے اوقات کہاں گزرتے ہیں، کن کاموں پہ ہم محنت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بہت ہی کم وقت، بہت ہی کم حصہ، کیونکہ رات بھر تو سونے میں گزر گئی، پھر اس کے بعد دن میں مختلف دوسرے کام ہو گئے، تو آخرت کو دینے کے لیے ہمارے پاس کتنا کم وقت ہوتا ہے. اور اس میں بھی ہمارے بزرگوں نے اس قدر تسہیل کر دی ہے اور اتنی اچھی تشریح حضرت نے فرمائی کہ بھائی دیکھو ہر کام کو سنت کے مطابق اگر کر لو گے تو تمہارا پورا کا پورا دن بھر عبادت بن گیا. یہ کتنی تسہیل کی بات ہے. پھر اس میں معمولی سا ذکر، 4 تسبیحات بتائی گئی ہیں، 2 تسبیحات صبح کر لے، 2 تسبیحات شام کو کر لے، 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام، تھوڑی سی تلاوت مقدور بند کر لیا، اور چند دعائیں مونا جات کی ہیں ایک منزل، وہ اس میں 7-8 منٹ لگتے ہیں مشکل سے ایک دن، تو کتنے کل ملا کر کتنا وقت ہوا؟ ایک گھنٹہ بھی پورے 24 گھنٹے میں معمولات کا نہیں ہے، ایک گھنٹہ بھی نہیں، 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ بھی نہیں. باقی جو فرض عبادات ہیں تو وہ تو فرض ہی ہیں، لیکن میرے حضرت فرماتے تھے جیسے انسان روٹی سالن کھاتا ہے، قورمہ بریانی کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے. اب پیٹ تو بھر گیا لیکن ساتھ میں پھر کچھ میٹھا، کچھ بلائی، کچھ یہ بھی کھانے کو دل چاہتا ہے، کوئی حلوہ سوہم کھانے کو بھی دل چاہتا ہے. تو جب یہ چیزیں کھاتا ہے تو پھر اس کو اس کا دودھ بلائی کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو یہ دودھ بلائی تھوڑی سی بتائی گئی ہے کہ بھائی حق تو اللہ کا یہ ہے کہ کوئی سانس ہماری اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے اور زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، لیکن ہم اپنی راحت کا بھی خیال کریں، نیند کا بھی خیال کریں، آرام کا بھی خیال کریں، روزی کا بھی خیال کریں، سب چیز کا خیال رکھیں. بس ایک خیال رکھنا ہے کہ بھائی کوئی کام خلاف شرع نہ ہو اور ہر کام جہاں تک ممکن ہو سنت کے مطابق ہو. تو باقی تو یہ اللہ کی یاد کے لیے ایک گھنٹہ بھی نہیں نکالا جاتا. حساب لگا لیجئے 15 منٹ اس کے، 15 منٹ آدھا گھنٹہ، اور 10-15 منٹ تلاوت کر لے انسان، 10 ہی منٹ کر لے چلو، تو کتنا ہو گیا 40 منٹ، اور مناجات 7-8 منٹ، تو 50 منٹ، پونا گھنٹہ. اور بعض لوگ اس سے بھی جلدی کر لیتے ہیں تو منع تو نہیں ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بھائی اللہ کو یاد کرنا، اور ایک تو یہ کہ دعا میں ذکر ہو، پابندی کے ساتھ ہو، دل لگے یا نہ لگے. جیسے بچہ اسکول نہیں جاتا، دل نہیں چاہتا، اس کو مار پیٹ کے بھیجا جاتا ہے، تو ہمارا نفس بھی شرارت کرتا ہے کہ میں بھی دل نہیں چاہتا, تو ذرا اس کو ڈنڈا دکھاؤ, اس کو ذرا کچھ سختی کرو. ایک بچہ جو ہے وہ سو رہا تھا صبح کو, اور اس کی ماں اسے اٹھائے جا رہی ہے کہ بیٹا اسکول جانا ہے جلدی کرو اٹھو. کہا اما میرا آج دل نہیں چاہ رہا اسکول جانے. کہا بھائی بیٹا اسکول تو جانا ہی پڑے گا. کہا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا, میں کیا کروں, سارا اسکول مجھ سے نفرت کرتا ہے. کہا بھائی پھر بھی جانا تو پڑے گا. کہا کہ استاد بھی مجھ سارے استاد مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اسکول کے سارے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں, حتیٰ کہ چوکی دار تک مجھ سے نفرت کرتا ہے. کہا بیٹا آخر تو تم پرنسپل ہو, جانا تو پڑے گا. تو اب اس دنیا کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو راضی کرتے ہیں کہ بھائی مجبوری ہے جانا ہی ہے, دفتر ہے تو جانا ہے, اسکول ہے تو جانا ہے, کالج ہے تو جانا ہے. ایسے ہی اپنے ہمارا نفس شرارت کرتا ہے, اور شیطان بہکاتا ہے کہ ابھی دل نہیں لگ رہا, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی فلاں کام. یہ دھوکہ دیتا ہے کہ پہلے فلاں کام کر لیں پھر کر لیں گے, تو کاموں سے تو کبھی فرصت ملتی ہی نہیں. ہمارے طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. تو بھائی یہی کاموں کے اندر الجھے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں اور آخرت کا کوئی ذخیرہ نہ ہو تو کتنے نقصان کی بات ہے. اس لیے بھائی اپنے ذکر پر دوام ہو, پابندی کے ساتھ اوقات کو مقرر کر لیا جائے. اس میں بھی کوئی پابندی نہیں, کتنی سہولتیں دی گئی ہیں کہ بھائی جو وقت آپ کی سہولت کا ہو وہ وقت, بس پابندی اتنی ہے کہ وہ وقت مقرر کر لیں. اس وقت پہ ذکر کے سوا کوئی کام نہ کریں, اس کام کو پیچھے کر دیں. بھائی پہلے ہم اللہ کو یاد کریں کہ پھر یہ کام کریں. اصل کام ہمارا یہی ہے, اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد ہم پہلے کریں گے, پھر اس کے بعد دوسرا کوئی کام کریں گے. اس کے دنیاوی اثرات بھی آ جاتے ہیں, برکت وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے, کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں, اور بہت سے کام ایسے ہی بنا دیتے ہیں. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دیتے ہیں. ان کے پیچھے پریشان ہونا بیکار ہے, ہم کو بیکار کاموں کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں, بیکار کی پریشانی بھی لیتے ہیں. یہ سب نفس اور شیطان کی دھوکے بازیاں ہوتی ہیں, تاکہ ہم اس سے ذکر سے اللہ کی یاد سے اور معمولات سے کسی طرح دور ہو جائیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کو تھوڑا سا سختی سے اس بات کا پابند کیا جائے. تو ایک تو ذکر پر دباؤ, یہ پہلا اصول, اور دوسرا اصول ہے گناہ سے بچنا. جو گناہ سے بچے گا انشاءاللہ تعالی اس کی تو بڑی تیز ترقی ہوگی, کیونکہ گناہ سے بچنا سب سے افضل عبادت بتایا گیا ہے. یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس. تو عابد الناس کیا مطلب, سب سے زیادہ عبادت گزار وہ شخص ہے جو گناہ سے بچتا ہے. تو گناہ سے بچنا دوسرا اصول ہو گیا, اور تیسری چیز ہے اسباب گناہ سے بچنا. اب ہاتھ میں اگر موبائل ہے, اس میں نیٹ بھی ہے, تو آپ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, رات کو لیٹے ہیں اس کو کھول لیا, کچھ بھی دیکھ لیا, کچھ بھی کر لیا اس کے اندر. تو اسی طرح لیپ ٹاپ ہے یا اور کوئی بھی گناہ کا آلہ جو جس کے قریب رہیں گے, ایسے ہی پھر ایسا ماحول ہے جیسے عورتیں زیادہ ہیں, تو جتنا ممکن ہو سکے ان سے دور رہے, قریب نہ رہے, پہلوان نہ بنے, بہادر نہ بنے کہ ہم تو فلاں شاہ صاحب سے بیٹھے, لہذا ہم تو ہمارے لیے عورت مثل پتھر کے ہیں, ہمیں کوئی کچھ محسوس نہیں ہوتا. ایسے بہادری دکھانے والا جو ہے یہ انتہائی احمق ہے. تو جو نظر کی حفاظت کا حکم ہمارے حضرت نے اجاگر فرمایا, پرانے پاک کا حکم, سختی سے نظر کی حفاظت کریں, اور اس کا طریقہ مرشد سے اپنے پوچھتا رہے. کوئی معاملہ پڑتا ہو, کاروباری معاملہ ہے اور دوسرے دفتری معاملات ہیں, اس میں اگر واسطہ پڑنا ہے تو کیسے اس سے بچنا ہے, کیسے اس سے دور رہنا ہے, کس طریقے سے دور رہنا ہے, یا اپنے مرشد سے اس کی صلاح لیتا رہے. تو اسباب گناہ سے بھی دور رہنا, اور چوتھی چیز کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا, سنتوں کی محافظت کرنا, مواظبت کرنا, کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اور سو کر اٹھنا, اور سوتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے سنتوں کا اہتمام, نماز پڑھتے ہوئے سنتوں کا اہتمام, ہاتھ کیسے باندھنے, کہاں باندھنے, رکوع کی حالت کیا ہونی چاہیے, سجدے میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے, اور پھر یہ کہ اپنے دل کو بار بار پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کرتے رہنا. تو یہ خشوع اور خضوع کا اہتمام, سنتوں کے مطابق کام, اور چوتھی اور پانچویں چیز ہے صحبت اہل اللہ کا اتباع. اور اولیاء اللہ کی صحبت ہی وہ چیز ہے جس سے پورے کے پورے دین اس کے اندر, یہ اس کو کہتے ہیں نا کی ہے, یہ پورے دین پر عمل کی ہے کنجی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ بھی ارشاد فرمایا تھا, فرمایا کہ مرشد کی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے کی کنجی ہے, اور فرمایا کہ کنجی جتنی تیز ہوتی ہے یعنی صاف ستھری بنی ہوئی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تالا جلدی کھلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے راستے کے مقامات ہیں محبت کے وہ سب یہ مرشد کی محبت میں چھپے ہوئے ہیں. اور جو محبت بالحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے, کیونکہ مرشد سے محبت کا ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے, اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. تو یہ اللہ مرشد سے محبت کرنا عین اللہ ہی سے محبت کرنا ہے. تو سب سے اصل بنیادی چیز جو ہے, اور اسی کو اس آیت کو کونوا مع الصادقین جو قرآن پاک میں ہے اس کو خدائی منشور کہا گیا ہے. ولایت کے حصول کا سب سے بنیادی جز یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت ہے نا. تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے ہی اللہ کا راستہ ملتا ہے, دروازہ یہی میں کسی دروازے سے گزر کے جانا پڑے گا. عادت اللہ بھی یہی ہے, اللہ کو پسند بھی یہی راستہ ہے کہ کسی اللہ والا, جب کسی کو اللہ والا بنانا ہوتا ہے, اپنا بنانا ہوتا ہے, تو اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو اپنے مرشد کی صحبت پر زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا. اور اب یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر لیں کہ اگر کہیں بیٹھ ہو گئے اور فائدہ نہیں ہو رہا, دینی ترقی نہیں ہو رہی, تو یہ بھی فکر کی بات ہے. اور فکر کی بات یہ ہے کہ پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ بھائی ہم اپنے اس میں سستی تو نہیں کر رہے, غفلت تو نہیں کر رہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ بھائی ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہاں مناسبت نہ ہو, تو پھر اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی مناسبت کی جگہ دیکھیں اور دوسری جگہ تعلق قائم کر لے. کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ مقصود ہے, شہر مقصود نہیں ہے. تو اس لیے اگر دین کی ترقی, دین کا فائدہ محسوس نہیں ہو رہا, آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی اور غفلت ہنوز جاری ہے, تو پھر یہ فکر کی بات ہے. تو چونکہ شہر مقصود نہیں ہے, اللہ مقصود ہے, تو جہاں زیادہ ترقی معلوم ہو, جہاں زیادہ فائدہ ہو, وہاں تک تعلق کر لینا چاہیے. تو اس میں کوئی شرم بھی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ مرشد بھی سچا وہی ہے کہ جو یہی چاہے. جیسے ہمارے حضرت نے کتنا اخلاص ہمارے حضرت نے بتایا, کیسا اخلاص ہمارے حضرت کا تھا, اور روتے ہوئے فرمایا کہ اس سے زیادہ اخلاص میں کیا پیش کروں, کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس کو مجھ سے مناسبت ہو اس کو میرے پاس بھیج دیجئے, اور جس کو مجھ سے مناسبت نہ ہو اس کو اس کی مناسبت کی جگہ پر بھیج دیجئے. اور فرمایا کہ ایک امت کے ایک فرد کو بھی ضائع کرنا میں جرم عظیم سمجھتا ہوں. کہ کسی کو مناسبت نہیں ہے, دل نہیں لگتا ہے, تو وہ زبردستی جڑا ہوا ہے کہ بھائی کیا کریں, بیت ہو گئے, اب کہیں اور جائیں گے تو کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے. تو وہ سچا مرشد ہی نہیں ہے جو کوئی دوسری جگہ چلا جائے مرید تو وہ ناراض ہو یا غمگین پیدا ہو. تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو مرشد بنایا جائے, کیونکہ اس میں اخلاص نہیں. تو اگر یہ بات ہے تو بھائی یہ فکر کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم کو یہاں مناسبت نہیں ہے, دوسری کوئی مناسبت کی جگہ دیکھے جہاں ترقی ہونا ضروری ہے, چاہے کم ہو لیکن ترقی ہو رہی ہے, فکر آخرت بڑھ رہی ہے اور دنیا سے جیو چاٹ ہو رہا ہے, دنیا کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے, اور معمولات میں اور اپنی تلاوت میں, ذکر و اذکار میں جو ہے وہ پابندی ہو رہی ہے اور اہتمام ہو رہا ہے, التزام ہو رہا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے اپنا محاسبہ کر لے کہ بھائی ہم سستی اور غفلت یا کوئی ایسی کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے, یعنی جو مرشد کی تعلیم ہے کہ گناہوں سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنا محاسبہ کریں کہ بھائی ہم کون سے گناہ میں مبتلا ہیں, خدا نخواستہ, یا مرشد کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے, ذکر پر دباؤ نہیں ہے, ذکر میں سستی کر رہے ہیں, نمازوں میں سستی کر رہے ہیں, اطلاع حال میں ہم سستی کر رہے ہیں, اطلاع تجویزات میں سستی کر رہے ہیں, کیا بات ہے آخر. یہی نہیں کہ بس یہاں فائدہ نہ ہوا تو بھاگ جائیں, بلکہ پہلے اپنا محاسبہ کریں, اگر اس میں کوئی غلطی معلوم ہو تو اب تک جو ہو گیا اس کو بھول جائے, اب اطلاع شروع کر دے, ہے نا. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, چلو اب تک جو ہم سے غلطی ہوئی یا کوتاہی ہوئی یا غفلت ہوئی تو اب پھر کھڑے ہو جاؤ, اب شروع کر دو, کوئی وقت دیر نہیں ہے, جب کھڑے ہو گئے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کو فکر کے ساتھ اپنے اندر لانا ہے, تب تو اللہ کا راستہ طے ہوگا, ورنہ محض نعرے مارنے سے, جذبات سے کام نہیں چلتا, کام تو عمل سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.